کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے ہم رات عقیدت اور محبت کے ساتھ بھرپور والد سبھی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاد مالک رقاب امم صاحب جود و کرم باعث تخلیق آدم و بنی آدم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضور سرکار ابد قرار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں نبی درود و پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و سلیم و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلام علیک یا سیدی و حبیبی یا رسول اللہ. گزشتہ آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو منافقین ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دل کے چھپے ہوئے مرض کو خوب واضح فرما دیا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ بے شک یہی منافقین فساد پھیلانے والے ہیں اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. تو منافقین جنہوں نے اصلاح کا دعویٰ کیا تھا کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے ہیں بلکہ اصلاح کرتے ہیں تو رب العالمین نے ان کے چھپے ہوئے فساد کو ظاہر فرما دیا. اور اس آیت میں جو قابل غور و فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ فرمایا اللہ انہم اللہ کے معنی ہے آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اہم اعلان فرمانا چاہتا ہے کوئی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو پہلے اللہ فرماتا ہے. بہت ہی خاص اہم بات ہوتی ہے. یہ تو قرآن کی ہر بات اہم ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات کو اور زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہو اللہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین.
جیسے کہ جہاں اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا گیارہویں پارے کی آیت ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں نہ انہیں کسی بات کا رنج اور غم.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہے، دوست ہے، جو اللہ کے محبوب ہے، اللہ تعالیٰ جب ان کا ذکر فرمانا چاہا تو پہلے اللہ فرمایا، آگاہ کر دیا سب کو کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کے دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب ان کے بارے میں تم کو شک و شبہ نہ کرنا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہ زبان سے کہنا نہ دل میں سوچنا، کیونکہ میرے دوست ہیں۔ اور کیسے دوست ہیں؟ کہ نہ انہیں کسی بات کا خوف ہے نہ کسی بات کا غم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف سے بھی بے خوف کر دیا ہے اور غم سے بھی انہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ تو جہاں اہم بات بیان کرنا ہوتی ہے وہاں حرف اللہ ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جب منافقین کے بھید کو ظاہر کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، خوب خبردار ہو جاؤ، خوب ہوشیار ہو جاؤ، بے خبری میں نہ رہنا، غفلت میں نہ رہنا۔ یہ منافقین جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم قوم کی اصلاح کر رہے ہیں، معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ اصلاح کا تو نام لیتے ضرور ہے لیکن حقیقت میں اصلاح کے لباس میں یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ انہم بے شک یہی لوگ، ہم مفسدون، یہی ہے تو فساد پھیلانے والے ہیں۔ یعنی ہم کا جو ضمیر ہے دو مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، انہم میں ایک ضمیر ہے ہم، پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا ہم المفسدون، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو دو مرتبہ ضمیر جب کہیں جملے میں استعمال میں آتی ہے تو اس کے معنی حسر کے ہوتے ہیں، یعنی یہی ہے فسادی، جو ان کے فسادی ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ کلمے میں اہمیت کو بتلانے کے لیے، جملے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دوبارہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، اللہ ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہے فسادی، فساد پھیلانے والے لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد ہر مومن پر یہ بات واضح ہو چکی کہ منافقین در حقیقت وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، در حقیقت یہ اسلام اور مسلمانوں کے نقصان پہنچانے والے۔ چنانچہ منافقین نے ایک مسجد تیار کی تھی مدینہ شریف میں، اور اس مسجد کا نام رکھا تھا مسجد درار، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو مسجد درار منافقین نے کیوں بنائی تھی؟ دیکھو آپ، بظاہر مسجد ہے، اب مسلمان جب مسجد کو دیکھتا ہے تو یقیناً یہی سمجھتا ہے یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد کے بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، بظاہر مسجد ہے، بظاہر عبادت خانہ ہے، لیکن منافقین اس مسجد دیوار کی تعمیر اس نیت سے کیے تھے کہ ہم مسجد نبوی سے دور ہو کر ایک الگ جگہ اپنی بنائیں گے اور یہاں بیٹھ کر ہم خفیہ میٹنگیں کریں گے، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہاں ہم منصوبہ سازی کریں گے۔ تو بظاہر تو مسجد تھی لیکن حقیقت میں وہ مسجد نہیں تھی بلکہ وہ منافقین کا ایک بیٹھک کا اڈا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم جو اللہ من حضور ہے، اس رب عظیم نے اپنے محبوب پر وحی کو نازل فرمایا
اور ارشاد فرمایا محبوب اس مسجد دیوار کو گرا دو، اسے بنا دو، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے، وہ منافقین کا اڈا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔
اب بظاہر دیکھو تو کتنی پیاری بات ہے کہ مسجد کو توڑ دیا، لوگ مستحد ہو جاتے ہیں، مسجد کو گرا دیا، مسجد کو توڑ دیا۔ ارے مسجد نہیں تھی، مسجد کے نام پر شر و فساد کا اڈا تھا۔ ایسے ہی آج کے دور میں بھی منافقین کی عادت ہے کہ وہ مسجدوں کو اپنا مرکز بناتے ہیں، مسجدوں کو ہی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان بلا کسی خوف و خطر کے مسجد میں آ سکتا ہے، یہاں آنے کے لیے کوئی کھٹکا نہیں ہوتے، بات عارف مسلمان کسی وقت بھی مسجد میں آ سکتا ہے، اور جب مسجد میں آتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہاں مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، مجھے روح کی غذا حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ادا کرنا ہے، مجھے اسی نیت سے آتا ہے۔ تو یہ منافقین مسجدوں کو آج بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا مقصد منشا یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والے مسلمانوں کو اسلام کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر، اللہ و رسول کا نام لے کر کے انہیں گمراہ کیا جاتا ہے، اور ان کے ایمان کی دولت کو ان کے سینے سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو ہم دوستو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مسجدوں میں اس طرح شر و فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ الٹا ہم کو بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہے، یہ مومن فسادی ہے، یہ مسلمان فسادی ہے جو ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے، جبکہ حقیقت میں فساد وہ پھیلا رہے ہیں، اور کہتے کیا ہے کہ ہم فسادی نہیں بلکہ ہم مسلم ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے اس بھید کو ظاہر فرما دیا، اللہ آگاہ ہو جاؤ، یہی ہے فسادی، یہی ہے فسادی، ان کے فسادی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، ان آیات بینات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو خود باخبر ہو جانا چاہیے، اور ایسے نام لحاظ لوگ جو اسلام اور نماز یا کلمے کا نام لے کر یا قرآن و حدیث کی دہائی دے کر مسلمانوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی آڑ میں ان کے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کثرت سے نماز پڑھیں گے، قرآن کی سورت تلاوت کریں گے، لیکن قرآن کا کوئی لفظ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، صرف زبان پر قرآن ہوگا ان کے، قال اللہ قال رسول ہمیشہ ان کی زبانوں پر رہے گا، لیکن دین میں ان کے ایمان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر پھر واپس کمان میں نہیں آتا، ایسے ہی منافقین اسلام سے نکل جائیں گے باہر، پھر اسلام میں پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں، ان کے تم قریب نہ جانا ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ محترم دوستو، آج ہم جب نظر ڈالتے ہیں ماحول اور معاشرے پر تو جگہ جگہ ہر گھر میں فساد ہو گیا ہے۔ ذرا آپ گہری نظر سے مطالعہ کیجیے، باپ بیٹے میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، گھر گھر میں جھگڑا، کس عنوان پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ باپ یہ کہتا ہے کہ میں فاتحہ پڑھوں گا، بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں ہرگز فاتحہ نہیں ہونے دوں گا، باپ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ولی کے مزار کی زیارت کروں گا، بیٹا یہ کہتا ہے کہ شرک کا کام میں کبھی نہیں کروں گا، باپ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر باعزت طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھوں گا، لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں ہرگز سلام نہیں پڑھوں گا کیونکہ سلام پڑھنا شرک ہے۔ آج ان عنوانات پر گھر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، محلے محلے میں فساد ہو رہا ہے۔ مجھے بتلائیے، ان فساد کی بنیاد رکھنے والے کون ہے؟ کون ہے فساد کی بنیاد رکھنے والے؟ کون پھیلا دی ہے ہمارے معاشرے میں زہریلا فساد؟ کون ہے جو خاندان خاندان میں تختی عمل میں لائے؟ کون ہے وہ لوگ جو ہمارے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیے؟ کون ہے وہ لوگ جو ہماری مسجدوں کو تقسیم کر دیے؟ کون ہے وہ لوگ جو ہمارے خانوادے کو، ہمارے خاندانوں کو آپس میں ٹکرا دیے؟ محترم دوستو، یہی وہ منافقین ہیں جو آج اسلام کا لباس اوڑھ کر، کلمے اور نماز کا نام لے کر،
اللہ رسول کا نام لے کر مسلمانوں تمہارے درمیان آ کر تمہارے اندر فساد کا بیج بو کر جاتے ہیں، تم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ فساد کا بیج کیسے بو کر گئی ہے۔
محترم دوستو، یہی ہے وقت کا رونا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں ذرا حالات پر غور کریں، کتنے ہم بکھر گئے۔ تو مسلمان ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہم ایک ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ تعداد ہماری ہے۔ لیکن افسوس سب افسوس، ہم اپنے قبلے اول بیت المقدس کو آج تک حاصل نہیں کر سکے۔ آج ہم مسلمانوں کو ساری دنیا میں گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم مسلمان تعداد میں تو بہت ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ اتحاد باقی نہیں رہا، ہم نے اتفاق باقی نہیں رہا، لہذا ہر چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی، ہر چھوٹی سے چھوٹی قوم، ہر چھوٹی سے چھوٹی جماعت ہم کو دبا کے رکھنے کی جو ہے آرزو رکھتی ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ وقت کے اہم سوالات ہیں جو آج ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ فساد پھیلانے والے ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کسی کے سامنے کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے، بات کریں گے تو صرف نماز کی، کلمے کی، قرآن کی، حدیث کی بات کریں گے۔ مسلمان جب ان کی زبان سے ان کلمات خیر کو سنے گا، یقیناً وہ متاثر ہوگا، اس کا دل مالی ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی حضرت نے، بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی۔ وہ قریب ہوتا جائے گا اور سنتا جائے گا۔ جب یہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو اختلاف کی کوئی بات نہیں کرتے، منافقین کی پہچان بتا دوں۔ جب محفل میں بیٹھتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے۔ کہ کہاں کرتے ہیں اختلاف کی بات؟ آپ کو اپنے گھر سے دور کر کے، آپ کو اپنے گھر سے دور۔
جو ہمارے بھائیوں کو آپس میں لڑا دیے، کون ہیں وہ لوگ جو ہماری مسجدوں کو تقسیم کر دیے، کون ہیں وہ لوگ جو ہمارے خانوادے کو، ہمارے خاندانوں کو آپس میں ٹکرا دیے؟ محترم دوستو، یہی وہ منافقین ہیں جو آج اسلام کا لباس اوڑھ کر، کلمے اور نماز کا نام لے کر، اللہ اور رسول کا نام لے کر مسلمانوں تمہارے درمیان آ کر تمہارے اندر فساد کا بیج بو کر جاتے ہیں، تم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ فساد کا بیج کیسے بو کر گئی ہے۔
محترم دوستو، یہی ہے وقت کا رونا۔ آج ہم اور آپ دیکھیں ذرا حالات پر غور کریں، کتنے ہم بکھر گئے ہیں۔ ہم مسلمان ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، لاکھ دو لاکھ نہیں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہم 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ تعداد ہماری ہے۔ لیکن افسوس سب افسوس، ہم اپنے قبلے اول بیت المقدس کو آج تک حاصل نہیں کر سکے۔ آج ہم مسلمانوں کو ساری دنیا میں گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم مسلمان تعداد میں تو بہت ہیں، لیکن ہم میں کیونکہ اتحاد باقی نہیں رہا، ہم میں اتفاق باقی نہیں رہا، لہذا ہر چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی، ہر چھوٹی سے چھوٹی قوم، ہر چھوٹی سے چھوٹی جماعت تم کو دبا کے رکھنے کی جو ہے آرزو رکھتی ہے۔ محترم دوستو، یہ وہ وقت کے اہم سوالات ہیں جو آج ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، یہ فساد پھیلانے والے ان کی چال کیسی ہوتی ہے، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کسی کے سامنے کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے، بات کریں گے تو صرف نماز کی، کلمے کی، قرآن کی، حدیث کی بات کریں گے۔ مسلمان جب ان کی زبان سے ان کلمات خیر کو سنے گا، یقیناً وہ متاثر ہوگا، اس کا دل مائل ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی حضرت نے، بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی۔ وہ قریب ہوتا جائے گا اور سنتا جائے گا۔ جب یہ محفلوں میں بیٹھتے ہیں
تو اختلاف کی کوئی بات نہیں کرتے. منافقین کی پہچان بتا دوں، جب محفل میں بیٹھتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتے. پھر کہاں کرتے ہیں اختلاف کی بات؟ آپ کو اپنے گھر سے دور کر کے، آپ کو اپنے گھر سے دور کر کے لے جاتے ہیں، چلیے ہمارے ساتھ کچھ دن وقت دیجئے ہمارے لیے، اللہ کی راہ میں چلیے کچھ دن وقت نکالیے. تو آپ حضرات اللہ رسول کے نام کا کچھ وقت اپنا نکال کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جب جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جب جاتے ہیں، تو سفر کے درمیان لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بالکل دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے. نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل ایفیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جب آدمی سفر کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تو اسے گھر کی یاد نہیں آتی، اس کے بال بچوں کی یاد نہیں آتی، اسے اپنے کاروبار کی فکر یاد نہیں آتی، بلکہ اسے یہ فکر رہتی ہے کہ میرا سفر کامیاب ہو جائے، میں جہاں پر پہنچنا چاہتا ہوں وہاں سلامتی کے ساتھ پہنچ جاؤں. تو چونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے سفر کے درمیان کا کہ آدمی کا دل اور دماغ بالکل ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، تو ایسے ہی وقت میں منافقین جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تمہارے قریب بیٹھتے ہیں اور محبت سے پیٹھ تھپک تھپک کر کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں جو قدم نکالے ہیں آپ، یقین ہر قدم کے بدلے میں آپ کو 7 لاکھ نیکیوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے، ہر قدم پر آپ کو ایک حج کا ثواب مل رہا ہے. آپ سوچے نہیں سماتے خوشی سے کہ میں اتنی بڑی نیکیاں کما رہا ہوں. یقیناً آپ کا دل ہے خوشیوں سے معمور ہو جاتا ہے، اور وہ ایجنٹ کیا کرتا ہے، ہاتھ پیٹھ پر پھیرتا جاتا ہے اور محبت سے کہتا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول جو کام کیے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا ہے ہم کو وہ کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میرے زمانے کے بعد جو چیز اسلام میں رائج ہو وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ آپ کے ذہن میں گٹھی ڈال دی جاتی ہے، آپ کے ذہن میں دال بٹھا دی جاتی ہے، آپ فوراً قبول کر لیتے اس کی بات کو کہ یقیناً جو کام اللہ کے رسول نہیں کیے وہ ہم کیوں کریں، جو کام اللہ کے رسول نہیں کیے وہ ہم کیوں کریں، وہ جائز نہیں ہو سکتا، یقیناً جائز نہیں ہو سکتا. یقین دلاتے ہیں آپ کو، اور جب آپ کے دل میں یقین آ جاتا ہے اس بات کا تو پھر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کبھی نماز کے بعد فاتحہ نہیں پڑھی. آپ حضرات کیوں پڑھتے ہیں فاتحہ؟ اللہ کے رسول نے صحابہ میں کبھی جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا ہے، آپ یہ کیوں پڑھتے؟ آپ لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کبھی کسی بزرگ کا عرس نہیں منائے، آپ یہ کیوں عرس مناتے ہیں؟ اللہ کے رسول فلاں کام نہیں کیے، آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح سے آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے اور بڑے میٹھے انداز سے آپ کو بھی کلیا طریقے سے بزرگان دین سے فاتحہ سے نظر نیاز سے سلام سے قیام سے آپ کو بدزن کر دیا جاتا ہے. جب آپ 40 دن ان کے ساتھ صحبت میں رہ کر جب گھر کو واپس آتے ہیں تو چھن کر آتے ہیں، جو عقیدہ آپ کے دل میں پہلے تھا وہ دے کر آ کر آتے ہیں، یعنی ایمان کی لڑک جٹا کر آتے ہیں اور آ کر گھر میں سب کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ اب تک ہمارے گھر میں شرک کا کام ہوتا رہا، اب تک ہمارے محلے میں شرک اور کفر کا کام ہوتا رہا، ہمارے باپ داداؤں کے پرانے طریقے پر ہم چلتے رہے، اب آج سے ہم کوئی کام نہیں کریں گے بلکہ آج سے فاتحہ بند، آج سے نظر نیاز بند، آج سے سلام قیام بند، آج سے جو ہے ساری بزرگان دین کے عرصوں میں شرکت بند، ہم نہیں جائیں گے کیونکہ جو کام اللہ کے رسول نہیں کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. بھلا بھالا مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ ان باتوں کا شکار ہو گیا، فساد کا بیج ڈال دیا گیا زمین میں، اور اب تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے باپ بیٹے کی جنگ ہو رہی ہے، ماں بیٹے کی جنگ ہو رہی ہے، بھائی بھائی کی جنگ ہو رہی ہے. باپ یہ کہتا ہے کمبخت میں تو تجھ کو جو ہے دین اسلام سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، تجھ کو نمازی بنانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو یہ کیسے بن کے آ گیا؟ تو بزرگانے دین کا خلاف کیوں ہو گیا؟ تو صلاۃ و سلام کا خلاف کیوں ہو گیا؟ یہ باپ کی عقل اس وقت جھجوڑی جاتی ہے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ تو نکل چکا ہے ہاتھ سے، اب وہ سدھرنے والا نہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق دے. محترم دوستو، تو ایسے بہلاوے میں، ایسے پھسلاوے میں آ کر آج ہماری قوم کی نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. جو حضرات بزرگ عمر رسیدہ لوگ ہیں یقیناً وہ جہاں بھی ہیں تجربے کار ہیں، وہ تو اچھی بری چیز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو نوجوان نسل ہے جن کو دین سے بالکل واقفیت نہیں ہے، ایسے بچے بہت آسانی کے ساتھ ان کا شکار ہو رہے ہیں ان منافقین کا. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور ان منافقین کے نفاق کو باہر کر دیں عوام کے سامنے، تاکہ ہمارے بھولے بھالے نوجوان لوگ ان کے شکار میں پھنس کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. آج کہیں گے صاحب یہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، ان کو کیا فائدہ ایسا کرنے سے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تو سنو, مقصد بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ گھومتے پھرتے اس لیے ہیں, یہ آپ کو پکڑ پکڑ کر اس لیے لے جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد امت مسلمہ میں اختلاف پیدا کرنا ہے. امت محمدیہ میں اختلاف پیدا کرنا ان کا مقصد ہے. کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اختلاف پیدا کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ اصل میں انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں, اور وہ جانتے ہیں یہود و نصارہ جو اسلام کے کٹر مخالف و دشمن ہیں, وہ لوگ یہ جانتے ہیں ہماری حقیقت کو کہ مسلمان جب تک متحد رہیں گے دنیا میں ہر طاقت ان سے ڈرتی رہے گی, دنیا میں انہی کا سکہ چلے گا, دنیا میں انہی کا پرچم لہرائے گا, دنیا میں انہی کا بول بالا ہوگا. جب مسلمان متحد ہوں گے تو ان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا, کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جانتے ہیں 313 جب مسلمان تھے, متحد تھے, میدان بدر میں اللہ کے رسول کے ساتھ جمع ہوئے تھے, تو 1000 کافروں کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو تحس نحس کیا تھا. جو تاریخ جانتے ہیں ہماری, چاہے ہم 313 ہو یا ہزاروں کی تعداد میں ہو, مگر متحد جب ہوں گے ہم تو دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکرا نہیں سکتی. اس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اتحاد میں باقی نہیں رکھنا چاہتے, وہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ہی لڑتے مرتے رہے, ہماری طرف نظر ہی نہ کرے, اور یہ آپس میں ہی سر پھٹ عمل کرتے رہے, آپس ہی میں جو ہے جھگڑتے رہے اور زکات پھیلاتے رہے. ہماری دنیا آباد رہے گی, ہماری حکومت آباد رہے گی, ان کا یہ مقصد ہے. چنانچہ یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں میں آپ سے کہ ایک صاحب جو ہندوستان سے برطانیہ تشریف لے گئے تھے اپنے کسی دوست سے ملاقات کے لیے, انہوں نے وہاں دیکھا کہ ان کے دوست نے ان کو سارے مقامات کی سیر کروائی, پورا لندن گھمایا, وہاں کی تاریخی چیزیں دکھلائی, سیر و تفریح کروائی. جب سب سے فارغ ہو گئے تو آخر میں ان کے دوست نے کہا کہ جناب, آج میں تم کو ایک ایسی چیز دکھلاؤں گا جس کو دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے. تو دوست نے کہا ہندوستان سے جانے والے نے کہ بھائی, ایسی بات اگر ہے تو میں ضرور دیکھوں گا, تو آخر کیا چیز ہے جسے دیکھ کر میں دنگ رہ جاؤں؟ تو کہا ہاں, کل میں تم کو لے کر چلوں گا. چنانچہ وقت مقررہ پر وہ اپنے دوست کو ساتھ لے کر گیا شہر سے کافی دور, ایسے مقام پر جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی, گھنا جنگل تھا. اس گھنے جنگل کے بیچوں بیچ سے بہت بڑی عمارت نظر آئی, دروازہ بند تھا, اس پر پہرے دار کھڑا تھا. ان کی کار وہاں جا کر رکتی ہے اور انہوں نے اپنا پاس دکھلایا گیٹ پاس. ان کی کار اندر داخل ہوئی تو جا کر انہوں نے کار سے اتر کر جب بلڈنگ کا معائنہ کیا, دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں ہیں, درسگاہ ہے, بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں پر کہیں قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے, کہیں پر حدیث کا درس ہو رہا ہے, کہیں پر فقہ کا درس ہو رہا ہے, کہیں پر علم ادب سکھایا جا رہا ہے, کہیں پر علم کلام اور علم معانی سکھائی جا رہی ہے. غرض کے مختلف دینی اسلامی تعلیمات کا گویا یونیورسٹی تھی, وہ مرکز تھا, وہاں پر بچے مختلف علوم حاصل کر رہے تھے. تو یہ ہندوستان سے جانے والے صاحب جو میرٹھ کے رہنے والے, ان کا نام بشیر صاحب ہے, بشیر الدین صاحب, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نے ان سے اپنے دوست سے کہا کہ تم تو یہ دعویٰ کیے تھے کہ مجھ سے بہت ہی اچمبے والی چیز دکھاؤ گے, مگر یہ تو کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے میرے لیے, یہ مدرسہ جو تم دکھلا رہے ہو مجھے لا کر, یہ تو اس میں کوئی مجھے تعجب نہیں ہوا دیکھ کر. ہمارے ہندوستان میں تو ایسے بڑے بڑے مدرسے, دینی مدرسے بہت سے ہندوستان میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہے, بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے. تم یہ تعجب کے ساتھ یہاں جو لے کر آئے ہو, اس میں کیا خصوصیت کی بات ہے؟ تو کہا جناب, آپ کے پاس جو مدرسے ہیں ہندوستان میں ہو یا اور کسی علاقے میں, وہ مدرسے کے پڑھانے والے بھی مسلمان, پڑھنے والے بھی مسلمان. اور جو یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی پڑھنے والا نہ مسلمان ہے نہ پڑھانے والا تو مسلمان ہے, بلکہ سب انگریز ہیں, یہ یہود و نصارہ ہیں. یہ آپ کی تعلیمات سیکھ کر, یہ قرآن کا علم سیکھ کر, یہ حدیث کا علم سیکھ کر, یہ مسلمانوں جیسی شکل و صورت بنا کر آپ کے درمیان آ کر آپ کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں قرآن و حدیث کے نام پر. یہ ان کا کام یہی ہے, کیونکہ ان کی سرپرستی کی جاتی ہے اور ان کو امداد ملتی ہے. ان کا مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالی جائے. اللہم احفظنا. محترم دوستو, خدا کی قسم, یہ بالکل حقیقت ہے, اور یہ تمام سازشیں وہیں سے تیار ہو کر آتی ہیں, اور ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ میں فساد پیدا کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے قرآن پاک میں یہی فرماتا ہے اللہ انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی ہے فسادی، یہی ہے فساد پھیلانے والے، لیکن تم کو شعور نہیں ہے۔ محترم دوستو، یہ قرآن عظیم کی آیات بینات جن کے متعلق آپ نے سماعت فرمایا، اور یہ حقیقت بھی آپ سن لیجئے کہ منافق کی پہچانوں میں سے پہچان یہ بھی ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کو برباد کر سکتا ہے، دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ چنانچہ دیکھیے، یہ لوگ اپنے ایمان کا سودا کیے، یہ کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن کر مسلمانوں میں جو فساد پھیلا رہے ہیں، ان کو باضابطہ ہر ماہ ان کو دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں مقرر ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں میں پھیل کر مسلمانوں میں فساد پھیلایا جائے۔ چونکہ یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں، ایسے لاشعور ہیں یہ کہ ان کو یہی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا دین برباد ہو رہا ہے، ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، ایسے بے خبر ہو کر یہ دنیا داری میں پھنس گئے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسوں کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ جیسے کہ کسی مریض کو آپ بہت دور سے دیکھتے ہیں، مثلاً لیپرسی کا جو مریض ہوتا ہے، جزامی، ابھی مل جاتے اس کے، کیوں؟ کیونکہ بتایا گیا کہ اس کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ جو بھی صحت مند آدمی اس کے قریب جائے گا، وہ بیماری کے جراثیم اوڑ کر صحت مند آدمی پر حملہ کریں گے اور وہ بیماری اسے لگ جائے گی۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اڑنے والی ہیں۔ آنکھ آنے کی بیماری آپ نے دیکھا، ایک آدمی کو اگر آنکھ آ جائے اور اس کے قریب آپ بیٹھ جائیں، یا اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں، پھر وہ ہاتھ اپنی آنکھ کو لگا لیں، چلیے آپ کی آنکھ بھی متاثر۔ تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اڑ کر حملہ کرتی ہیں اور اچھے خاصے جسم، صحت مند جسم کو بیمار بنا دیتی ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں، جس طرح جسمانی بیماریاں اڑ کر حملہ کرتی ہیں اور صحت مند آدمی کو بیمار بنا دیتی ہیں، ایسے ہی کچھ روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ یہ منافقین کی صحبت میں اگر تم بیٹھو گے تو یہ منافقت کا جو مرض ہے وہ اڑ کر تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہارے اچھے خاصے دل میں نفاق کی بیماری پیدا کر دے گا۔ لہذا منافقین کے قریب نہ جاؤ، ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کے پاس نہ پھٹو، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وسوسہ تمہارے دل میں ڈال دے، اس لیے ان سے دور رہو۔ وہ لاش تمہارے پاس آئے، لاش تم کو تمہیں مٹھارنے کی کوشش کریں، تم ان کے قریب نہ جانا، ان کو اپنے قریب نہ ہونے دینا۔ بیماریاں اڑ کر آتی ہیں کسی مریض کی، ایسے ہی منافقین کا نفاق بھی اڑ کر کسی پہ حملہ آور ہو سکتا ہے اگر ان کی صحبت میں اٹھیں گے بیٹھیں گے۔ اس لیے ہم کو بچنا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی مریض ہے، اب شفا کی بات سنیے، ڈاکٹر یا حکیم کہتا ہے کہ جناب آپ صبح کے وقت سحر قدمی کے لیے ہریالی لگیے، اور جنگل کے اندر جب بہتے پانی کے قریب میں آپ چلیے تو انشاءاللہ جلد آپ کو صحت ہو جائے گی، کیونکہ تازہ ہوا کی آپ کو سخت ضرورت ہے۔ بیماروں کے لیے تازہ ہوا کی سخت ضرورت ہے، تو اس کو کچھ ایسی جگہ ہے یا ایسے مقامات جہاں جانے سے صحت ملتی ہے، یا ایسی خاص دوائیں جس کے استعمال کرنے سے صحت ملتی ہے، تو بیمار آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے کہ یہ کھانے سے مجھے شفا ملے گی اور اس طرح مجھے عمل کرنے سے شفا ملے گی، تندرستی ملے گی۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں، جس طرح جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے خاص جگہ مقرر ہے، خاص دواخانے مقرر ہے کہ آدمی وہاں چل کر جاتا ہے، مریض حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس ہے، جاتا ہے، چل کر جاتا ہے، سواری میں جاتا ہے، کسی بھی طرح باہر جاتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس کی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی بیماری کے لیے تم چل کر کسی طبیب کے پاس جاتے ہو،
اسی طرح اگر تمہارے پاس روحانی بیماری آ جائے, کوئی روحانی بیماری تم کو چل جائے, تو تم کو کسی اللہ والے کے مزار پہ آنا چاہیے, کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آنا چاہیے, کیونکہ یہاں پر آنے سے تمہاری روحوں کی بیماری کا علاج ہوتا ہے. جسمانی بیماری کا علاج حکیم یا ڈاکٹر کرتا ہے, اور روحانی بیماری کا علاج اللہ والے کرتے ہیں. اسی لیے ان کی بارگاہوں میں جانا تاکہ دنوں کو برکات ملے, ان کی خاص دعاؤں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں. اسی طرح کسی ایک آدمی نے کسی اللہ والے سے پوچھا تھا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو میاں تم میرے قریب بیٹھے ہو. کہا ہاں بیٹھا ہوں. یہ پنکھا کرنے والا ہاتھ سے پنکھا کر رہا ہے, یہ میرا مرید ہے. بولے ہاں حضرت آپ کا مرید ہے. یہ پنکھا مجھے کر رہا ہے, یہ میری محبت میں پنکھا کر رہا ہے, آپ کے لیے نہیں کر رہا ہے. بولے بے شک صحیح ہے, لیکن میاں یہ پنکھے کی ہوا تم کو بھی آ رہی ہے. بولے ہاں آ رہی ہے. تو بولے دیکھو اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں برستی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی نازل فرماتا ہے, لیکن ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو رحمتوں کے کچھ حصے ہم کو بھی مل جاتے ہیں, رحمتوں کے کچھ چیزیں ہم کو بھی نصیب ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم کو اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے تاکہ روحانی بیماریوں کا ہمیں روحانی بیماریاں دور ہو جائیں, ہم صحت مند ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو روحانی و جسمانی دونوں بیماریوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اور تمام فسادات سے, تمام نفاق کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بچائے رکھے. اور ایک عمل کی اصلاح کی بات میں عرض کرتا ہوں, میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, منافق کی تین علامتیں بیان فرمائے میرے آقا. ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. دوسرا, جب وہ اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, اور وہ بد اخلاق ہوتا ہے. بد اخلاق ہونا, وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا, یہ منافقین کی علامت ہے. ایمان والوں یہ تین علامتیں جس میں پائی جائیں, یقیناً سمجھ جو اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے. وہ لاکھ اجلا لباس پہنے, لاکھ وہ عالیشان اپنی زندگی گزارے, لیکن اگر وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقیناً وہ منافق ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ منافق ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے ہرد و شریف سے فائدہ حاصل کرتا ہے, اور اس کی مثال یہ فرماتے ہیں سرکار, حدیث پاک ہے مشکا شریف کی, مثل المنافق کشاط العائرۃ بین الغنمین, منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو بکروں کے پاس جاتی ہے. بکری ایک ہے لیکن دو بکروں کے پاس جاتی ہے, دونوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو منافق کی مثال بھی ایسی ہے, ادھر مسلمانوں میں مل کر مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے, اور ادھر کچھ سارے مشکل کو مل کر ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے. ادھر بھی ہاں ہاں, ادھر بھی ہاں ہاں. تو محترم دوستو, ایسے منافقین سے ہم کو ہمیشہ بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق سے عطا فرمائے. اور ایک بات سن لیجیے, میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزامیر کی آواز, یعنی گانے بجانے کی جو آواز ہوتی ہے, اس سے دل میں نفاق کی بیماری پیدا ہوتی ہے. بیماری کا گواہ سمجھ لو بیج پڑ گیا, کوئی گانے بجانے سننے کا عادی ہے, یوں سمجھ لو کہ اس کے دل میں منافقت کا بیج بو دیا گیا. اب ایسے منافقین کی صحبت اگر مل گئی تو وہ پانی ملتا رہے گا بیج کو, تو یقیناً وہ منافقت کا درخت تنام درخت بن جائے گا جو نقصان دہ ہے. تو گانے بجانے کی آواز سے آپ دور رہو, اپنے گھر والوں کو بھی دور رکھو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے, مسلمان گھروں کا ماحول بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. صبح نیند میں سے اٹھتے ہی سیدھا ان کا ہاتھ یا تو ریڈیو پر پڑتا ہے یا ٹی وی پر, سب سے پہلے ان کے کانوں میں جو آواز آتی ہے, جو گانے بجانے کی آواز آتی ہے یا کسی گھنٹے کی آواز آتی ہے. محترم دوستوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے نیند سے بیدار ہوتے ہی تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا اور تمہارے کانوں میں بھی اللہ کے کلام کی آیتیں گونجتی, تو یقیناً تمہاری زندگی کامیاب ہوتی.
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے گھر کا معاشرے کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اور یہ تو یہ جب کسی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, جب کوئی خوشی کی تقریب ہوتی ہے, کوئی وقت ایسی بات ہوتی ہے کہ جہاں سب مہمان جمع ہوتے ہیں تو گانے بجانے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے. کوئی تو غزلیات کے لیے کسی غزل گانے والے کو بلاتا ہے, کوئی ناچنے والے ڈھبے کو بلاتا ہے, کوئی جناب والا آرکسٹرا کا انتظام کرتا ہے, کوئی تو جو ہے وہ نہیں ہو سکا تو کم از کم ریکارڈنگ کا انتظام تو ضرور کرتا ہے. الرحمن الرحیم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیا خدا کا خوف ہو رہی ہے, کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ کیوں اس طرح کی فکر کرتے ہو کہ تمہاری بربادی کا سامان بنا پیدا کرنے والے ہیں, جو تمہارے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں, تمہاری آخرت کو برباد کرنے والے ہیں. لہٰذا خدا اپنے دلوں کے اندر سو سے خدا بندی کو بتا لو اور یہ تمام شیطانی کاموں سے اپنے گھر کو پاک و صاف کر لو, کیونکہ جس گھر میں گانے بجانے کی آواز ہوتی ہے وہاں خدا کی لعنتیں برستی ہیں, جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں خدا کی لعنتیں برستی ہیں, جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برسے چلے کون سی لعنتیں برسے, یقیناً اس گھر میں سے خیر و برکت اٹھ جائے گی. آپ لاکھوں بھی کمائے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت نہیں رہے گی. آج بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آئے جو گھر کے ہر شخص کما رہا ہے, گھر کا ہر آدمی کما رہا ہے, کماؤ خوش ہے اور ہزاروں کی آمدنی لاکھوں کی آمدنی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, پریشان حال نظر آتے ہیں. تو یہ خیر و برکت اٹھ جانے کا واحد نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے خدا و رسول کے خلاف ورزی کی ہے, اپنے گھروں کو انہوں نے جو ہے گانے بجانے کا اڈا بنایا ہے, اس لیے وہاں خدا کی لعنتیں بہ رہی ہیں. ایمان والو اپنے گھروں کو آپ ان تمام لعنتوں سے محفوظ رکھو, اور اگر گھر میں آپ کی کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو ضائع کر دیجیے, اس کو گھر سے نکال دیجیے. صرف اللہ اور رسول کا نام آپ کے گھر میں گونجنا چاہیے, رسول پاک کی نعت شریف آپ کے گھر میں گونجنی چاہیے. حتیٰ کہ ہمارے پاس اسلام میں قوالی کی تک اجازت نہیں ہے, اللہ اکبر قوالی کی تک اجازت نہیں ہے, اور خصوصاً سلسلے قادریہ میں قوالی کی سخت ممانعت ہے. لوگ تو گیارہویں شریف کرتے ہیں پرانے پیر کے نام سے, لیکن قوالی کا اہتمام کرتے ہیں, بڑے عجیب و غریب بات ہے. پرانے پیر جو کبھی زندگی میں قوالی نہیں سنے, کبھی قوالی کو پسند نہیں کیے, کبھی قوالی کی اجازت نہیں دیے, تم ان کے نام سے گیارہویں کی نیاز کر کے قوالی کا اہتمام کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور پرانے پیر کو اشارے ثواب پہنچا رہے. نہیں, بلکہ تم پرانے پیر کو اشارے ثواب نہیں پہنچا رہے ہو, بلکہ پرانے پیر کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو. خدا را ایسے تمام بدعمالیوں سے, برے کاموں سے ہم کو بچنا اور بچانا سب کے لیے ضروری ہے. شادی بیاہ ہوتا ہے تو ساقت کی رسم سے ہی, منظر سے ہی گانے بجانے کا سلسلہ. بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں عورتیں جمع ہو کر ڈھول بجاتی ہیں, لعنت ہے وہ ڈھول کی آواز پر, ڈھول بجانے والوں پر اور اس میں شریک ہونے والوں پر. ابھی لانے محترم اپنے گھروں کو تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھو, منزل بٹھائیے. تو منزل بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب لڑکی دو چار دن بعد سے رخصت ہوتی ہے, اپنے سسرال جاتی ہے, تو گھر کی خاندان کی بڑی بوڑھی عورتیں اس کو بٹھا کر ایک گوشے میں کونے میں بٹھا کر اس کو زندگی کی اہم باتیں, جو کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے, ایسی باتوں کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں. یہ مقصد ہوتا ہے منزل بٹھانے کا. یہ کہاں کا طریقہ نکال لیا کہ پیلے کپڑے پہنو, روز رات میں ڈھول بجاؤ اور رات رات سب بیٹھ کر دوسروں کی بھی خراب کرو, یہ کہاں کا اصول طریقہ ہے؟ یہ سب مغلی بات ہے. اگر منزل کی رسم اگر ہے, اگر کسی طرح اس کی صورت نکل سکتی ہے تو محض اس بنیاد پر نکل سکتی ہے کہ بچی کو بٹھا کر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جائے, اس کو بٹھا کر اللہ اور رسول کا ایسا خوف دل میں بٹھا دیا جائے کہ جس گھر میں وہ دلہن بن کر جا رہی ہے, جس گھر میں بہو بن کر جا رہی ہے, اس گھر کا چندر بنا دے. لیکن کیا بات ہے کہ تمہارے نیک کاموں کی ابتدا حرام کام سے جب ہوتی ہے, ڈھول تاشے سے گانے بجانے سے جب شادی کی ابتدا ہوتی ہے تو یقیناً اس کا انجام بھی بڑا بھیانک نکلتا ہے, طلاق کی صورت میں یا صلح کی صورت میں. ڈوب دے رہے ہو تو بتاؤ تم راستے تم کامیابی کے اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے ہو تو کامیابی کیسے ملے گی؟ بیج بوئے بدول تو آپ کہاں سے کھائے؟ نیک کام کی ابتدا نیک کاموں سے کرو. جیسے شادی کرنا نیک کام ہے, سنت رسول ہے, سنت رسول کا ادا کرنا یقیناً عبادت ہے, لیکن ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن اس کی ابتدا ڈھول تاشے سے گانے بجانے سے نہ ہو. یہ بھی دیکھا گیا کہ جناب والا دلہا میاں دلہا بنتے ہیں تو سب چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ رمضان کے مہینے کا کوئی پاس و لحاظ ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں بےچارے جو رمضان کے مہینے میں نکاح کرتے ہیں. سر نکاح تو آپ کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، سوائے چند صورتوں کے، جیسے کہ حالت احرام میں، حج کی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ کچھ اور صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ جب چاہے جب نکاح کر سکتے ہیں، اجازت ہے. لیکن یہ جو نمازوں سے غفلت، روزوں سے غفلت، رمضان کے مہینے میں شادی ہو رہی ہے یا شعبان کے آخری ہفتے میں شادی ہو رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ جو دعوتوں کا سلسلہ ترجمازیوں کے چلے گا، اب دنامیاں دلہن دونوں مل کر کے اب نہ نمازوں کا کوئی پاس و لحاظ رکھیں گے، نہ روزوں کا کوئی پاس و لحاظ رکھیں گے، تو بھائی ذرا محلوں کا بھی خیال کر کے شادی کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادت ضائع ہو اور اس میں شریک ہونے والوں کی عبادت بھی ضائع ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق دے، ایک دو برائی ہو تو اس کی نشاندہی کی جائے. یہاں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، ہر جگہ دیکھو تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ خامی اور بیماری ہمیں نظر آتی ہی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرما دے اپنے حب کے سطح میں، یہ جو نیک باتیں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.